نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صل عليه. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ملاقات قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و صحبت کے حوالے سے آپ سے ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت نشست کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کیا جائے. عزیزم وقاص کلری سے گزارش ہے کہ وہ صحیفہ نور سے اللہ پاک کا کلام تلاوت فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس.
سبحان الله.
إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدقت يا رب العالمين.
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے بعد ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت شریف سنتے ہیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گنے غیران تو منگا میں نیتی غالب میں تیری دید دا طالب تینوں تکنا عبادت ہے نگاوادی سراہی چوں عطا داہک پیالا بس نگاوادی سراہی چوں عطا داہک پیالا بس توبہ کرنی ہے گناواں تو ندامت ہے کیویں غیراں تو منگا میں میرا سائیں
سلامت ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں محفل میں ناروے سے اوسلو میں رہنے والے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف آپ کے ساتھ 15 منٹ رہ سکتا ہوں، پھر مجھے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، تو آپ میرے سوال کا جواب پہلے دے دیں. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں وہ کون سا طبقہ ہے جس نے سب سے زیادہ دین مبین کی خدمت کی ہے، اور ہمیں دین مبین کی خدمت کے حوالے سے کس طبقہ کا ساتھ دینا چاہیے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوں. وہ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس دور جدید میں صوفیاء کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ ڈاکٹر ارشد محمود صاحب، ویسے ہمارا معمول تو یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن حکیم کا درس دیتے ہیں، لیکن آپ کی مجبوری کی وجہ سے میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے دینے کا فیصلہ کر لیا. آپ کی مہربانی، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں. جہاں تک اسلام کی خدمت کا تعلق ہے، اسلام دین تشکر ہے، دین سپاس ہے. اسلام اپنے ماننے والوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس کا اعتراف ہونا چاہیے. اس وقت تک جب سے قافلہ اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا، اسلام کی خدمات کی سعادت مختلف طبقوں کو حاصل ہوئی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت اطہار، یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم، عقیدہ، ادب، اخلاق عالیہ، عرفان، حکمت ایسی امانتیں اپنے دل میں محفوظ کیں اور پوری تندہی سے انہیں اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کی کوشش فرمائی. مجاہدین فی الاسلام نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو قوت اور استحکام بخشی. ان کا ایثار اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اس طبقہ کے بعد محدثین ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے لیے محنت کی, انہیں دل میں محفوظ کیا, خود یاد کیا, روایت کیا, دوسروں تک پہنچایا, کتابوں میں محفوظ کیا اور لکھ کر اپنے شاگردوں اور تلامذہ کو پڑھایا. اس طرح آج رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے جتنا بھی ذخیرہ ہے, دراصل اس طبقہ محدثین کی خدمات کا اعتراف ہے. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ علم الفقہ میں کام ہوا, تاریخ میں کام ہوا, مخیر حضرات نے دین مبین کی خدمت کی, شاہوں بادشاہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو کندہ دینے کی کوشش کی, اگرچہ بدتمیزیوں اور بے اعتدالیوں کی بھی لہریں اٹھتی رہیں جو قابل صد مذمت ہیں, لیکن جس جس طبقہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی وہ لائق تحسین بھی ہے اور قابل دعا بھی ہے. حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو اٹھا کر کے راستے سے الگ رکھتے تاکہ چلنے والوں کو وہ اذیت نہ پہنچائیں, دکھ نہ دیں, تو یہ بھی نیکی کا کام ہے, اچھا کام ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں خدمات بجا لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنی جزائیں دیتا ہوگا. اسی طرح جیسے میں نے عرض کی محدثین ہیں, صوفیاء کرام بھی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو بحث و جدال میں نہیں پڑے, رسول اللہ علیہ السلام کی عملی زندگی کو اپنے عمل میں سمو دیا اور ان کی زندگی کا اصول یہ ٹھہرا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ, کسی کو دکھ نہ دو, کسی کو تکلیف نہ دو. کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عمل تھا, عقیدہ راسخ تھا, توکل پرشباب تھا, تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا مضبوط اور مستحکم تھا, اور دوسری طرف یہ خدمت انسانیت کے اہم کام سے بھی غافل نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اس دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور آخرت میں بھی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے اسی کے لیے کھلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کسی بھی حوالے سے ہو, لائق تحسین ہے ڈاکٹر صاحب, صوفیاء کرام کا کام پسند اس لیے آتا ہے, اس میں فرقہ واریت کی ظلمت نہیں ہے, اس میں علم ہے, آگاہی ہے, عرفان ہے, خدا تعلقی ہے, عبادت ہے, جذبات کی تطہیر ہے, نفس کی تطہیر ہے, خدا پرستی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر کسی کو دکھ دینا نہیں ہے, تکلیف دینا نہیں ہے, کوشش کرنا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے. تصوف کے معروف چار سلسلے ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, قادری ہیں, سروردی ہیں. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی بانیان تھے, اگر آپ ان کی لائف اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ جہاں اللہ سے قریب نظر آتے ہیں, اللہ کی مخلوق سے بھی وہ قریب دکھائی دیتے ہیں. یہ ہے وجہ ترجیح جس کی وجہ سے ہم نے انہی لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا اپنے لیے بھی بہتر سمجھا. اپنے ساتھ جو لوگ شریک علم ہوتے ہیں, شریک صحبت ہوتے ہیں, ان کے لیے بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ آخرت سازی کا اس سے اچھا اور بڑھ کر خوبصورت کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا. آپ کی مہربانی, جب کبھی 15 منٹ سے زیادہ وقت ملے تو پھر بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے. اب میں پھر چاہوں گا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نعت شریف سنیں. وقاص رسول اللہ علیہ السلام کی یا نعت شریف سنا دیں یا کوئی صوفیاء کرام میں سے کسی اللہ والے کا کوئی کلام سنا دیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا جے ہک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا. مکھن دودھ دے اندر رہندا نایا وے اس نو نظر آوے جڑا اندر جاتی پاوے اس نو نظر آوے جڑا اندر جا پاوے تے مینی واں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں بھاویں تر خرید نہ کریے بھلے آن ہزاراں بھاویں اتر خرید نہ کریے بھلے آن ہزاراں تے مندے بندے دی مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا بھاویں کپڑے کنج کنج بئیے چھنکاں پین ہزاراں بھاویں کپڑے کنج کنج بئیے چھنکاں پین ہزاراں تے لے او یار لے او یار حوالے رب دے دنان دے اس دن عید مبارک ہونسی جس دن پیر ملان گے اس دن عید مبارک ہونسی جس دن پھر ملیں گے
آج کی اس محفل کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سورہ اسراء سے چند آیات بینات آپ نے سماعت فرمائی. اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا. فتقعد مذموما مخذولا, اگر تو نے ایسا کیا تو درماندہ ہو کر بیٹھ جائے گا, مذمت کیا ہوا ذلیل. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور تیرے رب کا فیصلہ ہے یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف تک نہ کرو، اور ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرو، اور عاجزی کے پہلو ان کے لیے رام کرو، اور کہو اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے چھوٹا ہوتے ہوئے مجھے پالا. ناظرین، یہاں آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقیدہ توحید قاری قرآن کے دل میں راسخ کیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اللہ تعالی ہی کو معبود جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا سمجھ لے. یہ بات ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اطہر تک جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان سب نے قوموں کی تربیت اور تعلیم کی بنیاد اور اساس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان قرار دیا، اور وہ اپنی اپنی قوم کو شرک سے منع کرتے رہے تا آن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سر پر ختمت نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ نے بھی جمیع انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی رسالت کی اطاعت کی طرف آپ نے انہیں دعوت دی. شرک ظلم عظیم ہے، اور شرک انسان کو پگڈنڈیوں پر الجھا دیتا ہے، شرک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور شرک انسان کو اللہ ہی سے دور نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق میں بھی ذلیل کر دیتا ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کو کرامت دی، عزت دی، توقیر بخشی. اللہ تعالی کو یہ پسند نہ ہوا کہ انسان اپنی ایسی مخلوق کو معبود بنا لے، یا کسی پتھر کے صنم کو پوجے، یا دریا کی لہروں کے سامنے وہ سجدہ زن ہو، یا وہ سورج اور مہتاب کے سامنے ناسیہ فرسائی کرے. قرآن مجید کی اس آیت میں شرک کے برے اثرات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور کہا کہ فتقعد، یہ قعود سے ہے، اور قعود کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ اگر کنائی انداز ہو مجاز کا تو اس کا معنی ہوگا پسماندہ ہو جانا، وامانہ ہو جانا، بیٹھ جانا، یعنی ناکارا ہو جانا. رب ذوالجلال نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی اور شخص، کسی اور وجود اور کسی بھی اور چیز یا تصور کو معبود جانو گے، تو تمہاری زندگی کے اندر گویا ترقی اور ارتقاء کے لحاظ سے تم بامادہ ہو جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے. آگے فرمایا مضمومن، مذمت کیا ہوا ہونا. ظاہر ہے کہ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرے، اسے کون معقول کہے گا؟ وہ دراصل اپنے ہی آپ کی خود تردید کرنے والا انسان ہوتا ہے، اور اپنی حماقت اور بے وقوفیوں کے نشانات قائم کرنے والا ہوتا ہے. فرما فتقعد مذموما مخذولا، مخذولہ ذلت سے ہے اور رسوائی سے. شرک کے ان تین اثرات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر اس کے ساتھ ارشاد ہوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں ناظرین ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ صرف ایک ہی مقام پر قرآن حکیم نے یہ انداز تعبیر استعمال نہیں کیا، بلکہ چار مقامات پر ارشاد ہوا. مثلاً سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورہ نساء میں ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی کا عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اسی طرح سورہ نعام کے اندر بھی ارشاد ہوا اللہ تشرکو بہی شیئم وبالوالدین احسانا، یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کسی کو ذرا بھر نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں اللہ تعالی نے اپنے معبود ہونے کا ذکر، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا ذکر کرنے کے معنی بعد ماں باپ کے حقوق ارشاد فرمائے. صحیفہ نور میں یہ تعبیر بذات خود ماں باپ کے حقوق کی عظمت کے اعتراف کے لیے کافی ہے. اس دنیا میں ہزارہا مذہب بنے، ادیان بنے، مکاتب بنے، اسکولز آف تھاٹس اختیار کیے گئے، انسانی ذہنی سوچوں نے مختلف رخ اختیار کیے، عروج و زوال کی داستانیں لکھی گئیں، اور افکار میں زیر و بم کے مرحلے آئے، آپ محسوس کریں گے کہ جو حسن تعلیم اسلامی معاشرت کے حوالے سے قرآن کے اندر ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے اندر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. آج دنیا میں جہاں افلاس اور غربت کے ہاتھوں بھوک نے انسانوں کو بے سکون کر رکھا ہے اور بے راحت کر رکھا ہے، معاشرتی اقدار کو بھی پائمال کر دیا گیا ہے، مشرق مغرب کی تخصیص نہیں، آج اولڈ مین ہاؤسز کے اندر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کی جھیلوں میں پانی رہتا ہے. محبت فطری امر ہے، ماں اور باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن شاید اولاد شباب کی نعمتیں اور رحمتیں پا کر اپنے ماں باپ کے مقام کو بھول جاتی ہے. قرآن حکیم نے احساس بیدار کیا اور انسان کے من میں یہ تعلیم اتاری، خصوصاً وہ لوگ جو اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ماں اور باپ کے مقام کو جانے. ناظرین، دلچسپ امر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت یہ فیصلہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، جذبات میں بھی تحریک ہے، ایموشنز میں بھی تحریک ہے، عواطف کو بھی بیدار کیا گیا ہے، من کی تاریں متحرک کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات عرض کروں کہ یہاں لفظ قضا کا استعمال ہوا ہے. قضا بالکل قاضی سے ہے، ہم جسٹس کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے جو منصف ہوتا ہے اس کو قاضی کہتے ہیں. اس کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید، فرقان مجید کے اندر بذات خود یہ قضا لفظ جو ہے وہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے. مثلا یہ لفظ موت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہاں؟ فواقذہ موسیٰ فقضا علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی قوم میں سے ایک شخص نے پکڑ لیا تو آپ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی. تو قرآن مجید اس کے لیے جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ یہ فواقذہ موسیٰ فقضا علیہ. یہاں قضا کا معنی موت. اس کے بعد یہی لفظ عہد و پیمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اذا قضینا الی موسی الامر، سورہ قصص میں اس کو عہد و پیمان کے معنوں میں استعمال کیا گیا. انٹینشن اور ارادہ کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہاں قضا کا لفظ جو ہے وہ ارادہ کے معنوں میں استعمال ہوا، فیصلہ کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. فقد ما انت قاد، یہ قرآن مجید فرقان مجید سے میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے. اگر آپ محسوس کریں تو انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز فیصلہ ہے. فیصلہ کرنے والے آدمی کے سامنے ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی، اور مستقبل بھی. یقیناً انسان کی زندگی کے کیے ہوئے فیصلے کبھی آسیب کی طرح انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی یہ جنت بن جاتے ہیں جن سے انسان ہم آدم خوشیوں اور مسرتوں کا فیض حاصل کرتا رہتا ہے. فیصلہ انسان کی زندگی میں بڑا عام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ کھانے کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ ہی تھا جس سے آدم جنت سے زمین پر ان کا حبوط ہو گیا، نقشہ ہی بدل گیا. اور انسان خود اپنی زندگی میں اچھے فیصلوں سے جنت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے برے فیصلوں سے وہ قعر مذلت میں پٹخا جا سکتا ہے. چونکہ یہ لفظ قضا کا بڑا مستحکم، بڑا ٹھوس، بڑا اٹل، بڑا قدسی، بڑا لابدی، بڑا واشگاف یہ لفظ اور تعبیر تھی، تو رب ذوالجلال نے ان دو حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک تو اپنے معبود ہونے کا مسئلہ اور لا شریک ہونے کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی خدمت اور ان کے سامنے عجز کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کی تفصیل کو یوں دی کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان کے لیے اف تک نہ کرو. یہ اف اسم صوت ہے اور یا یہ اسم صوت نہیں ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ المصطفی نے تحقیق میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، زبیدی حنفی نے تاج العروس میں، راغب اصفہانی نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر لکھا کہ ہر کثیف اور ہر آلودہ کر دینے والی چیز وہ اف ہے. اور اسی طرح نفرت کے اظہار کے لیے بھی یہ اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا عرب جس وقت یہ کہیں کہ اففتو فلانن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے فلان آدمی سے اظہار نفرت کیا. اور تیسرا یہ بھی ائمہ لغت نے بیان کیا کہ ناخن کے نیچے جو میل ہوتی ہے اس کو بھی اف کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب لغت نے یہ بھی کہا کہ ناخن کے نیچے جڑی ہوئی جو میل ہوتی ہے وہ اف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ باہر جو کثافت لگی ہوتی ہے اس کو تف سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کے اندر گیلا پن ہو تو پھر وہ تف ہے، اور اگر وہ بہت خشک ہو، گیلا پن اس کے اندر نہ ہو، تو پھر اف ہے. ویسے بھی اظہار نفرت جہاں ہو وہاں خشکی تو ہوتی ہوتی ہے. اور ہماری بعض زبانوں میں یہ تعبیرات اختیار بھی کی جاتی ہیں، فلاں بندہ بڑا خشکا ہے. خشکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے محبت کا کوئی جذبہ پروان ہی نہیں چڑھتا، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت. تو رب ذوالجلال نے یہاں یہ کہا کہ ماں باپ کے لیے اف تک نہ کرو. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ کپڑے کے اوپر اگر غبار پڑ جائے اور آپ اس کو ہلکی سی پھونک مار کر اس کو اڑائیں تو وہ پھونک مارنے سے جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید نے جو عزت دی ماں باپ کو، آپ اندازہ لگائیے اس سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلاغت ہے کتاب مجید کی، اور یہ فصاحت ہے کتاب رحمت کی. یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے جو ماں باپ کو عزت دینے کے لیے تعبیرات اختیار کیں یہاں قرآن حکیم میں، وہ بھی لا نظیر لہو ہیں، وہ بھی لا مثیل لہو ہیں، وہ بھی لا مثل لہو ہیں. فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے لیے تم اف تک نہ کرو. جدید زندگی میں نوجوان بچوں کا اپنے ماں باپ کے لیے یہ لہجہ اختیار کرنا یا اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی انہوں نے اگر ہمیں پالا ہے، اگر انہیں ہمیں پروان چڑھایا ہے تو ہم پر کیا احسان کیا ہے، انہیں اپنی زندگی انجوائے کی ہے. میرے خیال میں اگر وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے، مذہب کی انگلی پکڑنے والے ہوتے، صحیفہ رحمت کے الفاظ ان کے کانوں میں اترے ہوتے تو انہیں ماں باپ کا مقام پتہ ہوتا کہ کیا مقام دیا ہے قرآن نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نے، اور اللہ تعالی کی ذات نے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کے لیے لہجوں میں تناؤ پیدا نہ کریں، جھڑکی ان کو نہ دیں، سخت لفظ ان کے لیے نہ بولیں. یاد کریں کہ جیسے آج وہ بڑھاپے میں ہیں، کل تم کمزور حالت میں ان کی آغوش میں تھے. وہاں تو ماں ٹھنڈی راتوں میں تمہارے لیے جگراتے کاٹتی تھی، اور گرمیاں آتی تو وہ اپنے دامن سے تمہیں ہوا دیتی تھی، اور تمہاری گندگی میں وہ ہاتھ مار کر کے وہ تمہارے وجود کو پروان چڑھانے کے لیے گویا ہر قربانی دینے کے لیے تیار نظر آتی، لیکن آج وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو تم ان کے احسانات کو فراموش کر دینے والے بن گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ فلا تقل لهما اف، وہ جو بھی کہیں وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں، ان کے لیے تمہاری تعبیر ٹھیک ہونی چاہیے، اس میں عزت ہونی چاہیے، اس میں احترام ہونا چاہیے، اس میں اکرام ہونا چاہیے۔ ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، پھر جس وقت تم ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کرو تو لفظوں کو پہلے پھول بناؤ، پھر پھولوں میں سے بھی انتخاب کرو، اور اچھے الفاظ حسن ادا کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے لاؤ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قَوْلًا پر قَوْلًا کو نکرہ بنانا اور پھر اس پر کریمہ کہنا، اور کریمہ کے اندر جو کرامت کا سمندر معجزن کر دیا گیا ہے، یہ قرآنی بلاغت ہی کا حصہ ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے اور چشم رسالت اس کو دیکھے جا رہی ہے۔ ایک آدھ روایت میں طواف کا چھٹا چکر بھی نقل کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے چکر میں جب اس کو غور سے دیکھا تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے چشم کرم سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ کون ہے جس کو تم نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری ماں ہے، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے فلسطین کے کسی علاقے کا ذکر کیا کہ میں اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں لایا ہوں اور حج کروایا ہے اور طواف کرا رہا ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا ان کی ماں ہونے کا حق ادا ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے جس وقت تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، تمہاری یہ ساری خدمات تو اس چیخ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی، تے جائے کہ اس کے اور احسانات۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انسان اگر اپنے ماضی میں ڈوب لے اور اپنے آپ کو ماضی سے مربوط کر لے تو جاننے کے لیے بہت کچھ ہے، دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور کردار سازی کے لیے بہت بہت کچھ ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں عزت سکھائی، احترام سکھایا ماں باپ کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بچوں، ماں باپ کی نافرمانی سے اس لیے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ ہزار سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو پا نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ کہ صرف قرآن ہی نہیں، اسوہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سکھایا گیا۔ اگلی دو آیتوں میں جہاں عجز کی تعلیم دی گئی، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف زندگی ہی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا کہ کہیے، اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ انہوں نے چھوٹا ہوتے ہوئے مجھے پالا تھا۔ اگر یہ احساسات دل دماغ میں آ جائیں تو انسان اپنے گھر کی زندگی کو پائیدار، مستحکم اور خوبصورت بنا لیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کا وہ سفر جو اللہ پرستی سے شروع ہوتا ہے وہ معاشرتی اقدار کے زندہ ہونے پر جا کر ختم ہوتا ہے. مذہب اور دین انسان کو غاروں میں جا کر بیٹھ جانے کا سبق نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندگی سراپا عبادت بن جائے، اور جس زندگی کے اندر اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام سنا. اس کے ساتھ ہم کچھ وقت کے لیے پھر سنتے ہیں اچھا کلام، نعت شریف یا کسی اور صورت میں. عزیز
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سگری رین تڑپتے گزری، سگری رین تڑپتے گزری، ان کو کوئی بلواری. سگری رین تڑپتے گزری، سگری رین تڑپتے گزری، سگری رین تڑپتے گزری، ان کو کوئی بلواری، ان کو کوئی بلواری. پریتنی بھانا بہت کٹھن ہے، دل کو ذرا سمجھا ری. سگری رین تڑپتے گزری، شام پہ میں شام نہیں آیا، بن شام و شام نہ بھاوے. شام ویلے وجہ شام نو مارا، جند شام و شام کرلاوے. آجا شام ہن پہ گئیاں شام، تے کر پنچھی وی مڑ آئے. شام نصیبا والی ہو سی، ہو جس شام نو شام کر آوے. سگری رین تڑپتے گزری، تے ہر ویلے تنگ یار دیا، بیٹھی رو رو کاگے اٹھاوا، فالا پاوا نیم کاسد بھیجا، میڈا تھی گیا حال بیمارا یار باجو ہن جیون کوڑے تے ایویں اندر درد ہزارا غلام فریدا میں تیرا ایویں ہو جی میں بچھڑی کونج کتارا سگری رین تڑپتے گزری.
ناظرین و سامعین، آپ نے اس سے پہلے قرآن حکیم کا پیغام سنا. اب اس نشست میں موصول ہونے والے چند سوالات ہیں جن کے جوابات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بشرا مقصود ہیں لاہور سے. یہ فرماتی ہیں کہ میرے چہرے پر چبھن محسوس ہوتی ہے اور داغ بہت پڑ جاتے ہیں، گھر میں رزق کی کمی ہے، ہر روز مکان ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ ہماری تکلیفیں دور کر دے. بشرا مقصود زندگی میں خوشی اور غم لازم اور ملزوم ہے، لیکن قرآن حکیم ہماری فکری تربیت کرتا ہے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. جہاں غم آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے، غربت بھی اور غنا بھی، دونوں انسانی زندگی کے دو رخ ہیں، کبھی غنا کبھی غربت. انسان کبھی ایک حال میں رہ نہیں سکتا. کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر غربت ہے، کوئی غم ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اس یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے قریب ہے، وہ اس کی مدد کرنے والا ہے. اللہ پاک آپ کی ساری تکلیفیں دور کریں اور آپ کو جن نعمتوں کی آپ کمی محسوس کرتی ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائے. باقی شعروں کا چمکتا ہونا یا کبھی ان پر داغ پڑ جانا، یہ بھی زندگی کے حصے ہیں، رخ ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا. انسان اگر صحت کے ان اصولوں کا خیال رکھے جن صحت کے اصولوں کی تلقین رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہے، تو ہم اس کراہت سے بھی بچ سکتے ہیں. انسان کو بری طرح اندر سے گناہ کھاتے ہیں، انسان ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، تو رجوع اللہ ہی ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. رزق کی کمی اللہ دور کر دے گا. دعا تو میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنا جیسی نعمت بھی عطا فرما دے، لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص نے فقر کی شکایت کی غربت کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، یعنی قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب گھر میں جایا کرو تو کوئی موجود ہو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فإن لم یکن فیہ احد، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر یہ پڑھ دیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آپ کی رزق کی کمی کو بھی دور کر دے گا، لیکن مؤثر ترین سبب ذریعہ اللہ سے دعا ہے اور اللہ کی عطا ہے. مشرا مقصود کے سوال کا جواب عرض کرنے کے دوران یہ سوال پوچھا گیا، اور یہ سوال پوچھنے والی ہیں رضوانہ چودھری، یہ راول پنڈی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نے اپنے گھر کے پرابلمز کا ذکر کیا ہے کہ بڑی پریشانیاں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بڑی بہن ہے تو اس کی بیٹی کی ٹانگ پر، کبھی اس کے جوتے پر، کپڑوں پر خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں. مسلسل یہ خون کے دھبے دیکھنے والا پرابلم محسوس کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی نجات کا راستہ تلقین کریں. تو اگر آپ کے گھر میں کسی آدمی سے نمازیں رہتی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ بے برکتیاں اور نغوستیں وہاں ڈیرا جماتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور اوامر پر عمل نہیں کیا جاتا. تو اس کے ساتھ 10 دفعہ روز سورہ نصر پڑھ دیا کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورت، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ خون کے دبوں شبوں والی بیماری سے آپ کو نجات دے دے گا. رضوانہ چودھری کے سوال کا جواب عرض کرنے کے بعد راول پنڈی سے انیلا یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کسی آدمی سے اٹیچ ہونے کا معیار کیا ہے، اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی کریں. تو انیلا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ مذہبی ہیں، دینی لوگ ہیں، مصلوں پر بیٹھنے والے ہیں، محرابوں میں بیٹھنے والے ہیں، اور اس کو ہم قابل رشک بھی جانتے ہیں، کوئی احساس کمتری بھی نہیں. ہم اس قسم کے مفکر نہیں ہیں جو دین کو محراب میں بیٹھنے کو، نماز پڑھنے کو تنگ نظری خیال کرتے ہوں. ہمارا تو اعتقاد زندگی کے بارے میں یہ ہے، جو بچ گیا ہو کوچہ دیوار یار میں، اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار ہو. یہ تمہیدی سی بات کرنے کے بعد کہوں گا کہ میرے نزدیک اٹیچ ہونے کا معیار صرف اور صرف صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ماں باپ، آل اولاد اور جمیع انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا. ویسے اگر کوئی حسن ہی کو بنیاد قرار دے تو میرے نزدیک حسن کا مرجع بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے. بلکہ علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ علیہ تعالی نے جو اٹیچمنٹ کے تین معیار نقل کیے ہیں ان میں ایک وہ کہتے ہیں حسن ہے, ایک سخاوت ہے وہ کہتے ہیں, اور تیسرا کسی کا حسن سلوک ہے. تو میری بہن یہ ہے کہ یہ تینوں اوصاف بھی جس ذات پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں وہ جان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہے. آپ اٹیچ بھی اسی معیار پر ہوں, ہر اس آدمی کو اچھا جانے جو حضور کی گلی میں رہنے والا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقصود کائنات سمجھتا ہے, اور اگر کوئی اس سے بٹکاتا ہے, اس سے الگ کرتا ہے, اس راہ سے جدا کرتا ہے تو وہ انسان نہیں, یا وہ فکر کا ڈاکو ہے یا وہ عمل کا چور ہے. میرے خیال میں ان سے اجتناب ہونا چاہیے. پھر میں کنکلوڈ کروں گا آپ کے سوال کا جواب کہ سب سے خوبصورت, سب سے احسن, سب سے مکمل اور ہر طرح سے بھرپور معیار اٹیچمنٹ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے. انیلا نے تو سوال کیا کہ اٹیچ ہونے کا معیار کیا ہے. لگتا ہے آج کی صحبت میں زیادہ تر سوالات خواتین کی طرف سے آ رہے ہیں, بہنوں بچیوں کی طرف سے آ رہے ہیں. حفظہ مریم ہمارے ساتھ شریک ہونے والی قرآن مجید کی حافظہ ہیں, دین کے ساتھ ان کی لگن ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی نشست میں بھی انہوں نے ہم سے کوئی سوال پوچھا تھا تو ان کا سوال ذکر کرنے سے پہلے گزارش کہ اگر کچھ دوسرے لوگوں کو بھی موقع آپ دیں گی تو آپ کو ایثار کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. راولپنڈی سے حافظہ مریم یہ سوال پوچھتی ہیں کہ میوزک سننا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی میوزک تھا یا نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا کوئی ایسی مثال پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ کوئی میوزک وغیرہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ آفزا مریم آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میوزک کی ڈیفینیشن کی جائے کہ میوزک چیز کیا ہے. آپ نے جس آدمی سے سوال پوچھا ہے وہ اس فیلڈ میں کورا ہے اور اس کو بالکل بھی معلوم نہیں کہ میوزک کسے کہتے ہیں اور اس کی حد کیا ہے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. پراپر طریقے سے جب تک میوزک کو ڈیفائن نہ کیا جائے اس پر تفصیلی اظہار رائے کرنا ازبر دشوار ہوگا. اگر تو حسن صوت, اچھی آواز آپ اسے میوزک سے تعبیر کرتی ہیں تو پھر یہ اچھی آواز درختوں کے پتے آپس میں ٹکرائیں تو پھر بھی پیدا ہوتی ہے, دریا جس وقت رواں ہو تو آواز پھر بھی پیدا ہوتی ہے, چڑیاں جس وقت چہچہائیں تو ان کی چہچاہٹ میں بھی ایک شوخی پائی جاتی ہے, لبے جو آپ چلے جائیں تو وہ شور سا جھٹتا ہے, وہ بھی ایک نغباتی حسن کا حامل ہے. اور اگر لفظوں کے جوڑنے سے جو ردم پیدا ہوتا ہے اور اس کو زبان سے ادا کیا جائے تو آواز اور لفظ جس وقت ملتے ہیں تو وہ بھی ایک کیفیت بنتی ہے، اور پھر اس میں ترقی ہے کہ انسان کبھی تالیاں بجانے لگ جاتا ہے ساتھ، کبھی وہ شوخیوں میں نئے نوازی کرنے لگ جاتا ہے، کبھی وہ سارنگیاں بجانے لگ جاتا ہے، کبھی اس کے ہاں شہنائیاں بجنے لگ جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جیسے ہر چیز کا حکم الگ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں میں سے ہر چیز کا حکم بھی شریعت میں الگ الگ ہوگا۔ ایک فطری سادگی میں حسن آواز ہے، نغمگی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لوگ محسوس بھی ہوتے تھے، مسحور بھی ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب سورہ تین پڑھتے تو اتنی خوبصورت آواز سے رسول اللہ علیہ السلام سورہ تین پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ مسحور ہو جاتے، جذب ہو جاتے، اور ایک کیفیت وہ محسوس کرنے لگ جاتے۔ باقی رہ گیا، اگر یہ پچھلی چیزیں جو میں نے اپنی گفتگو میں ذکر کی ہیں آپ کی مراد میوزک سے یہ ہے، تو آپ کی خدمت میں گزارش کے جو دنیا میں بے راہ رویوں کے طوفان آ رہے ہیں، آپ مجھ سے قرآن و سنت سے تو نہ سند حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ہر بے اعتدالی ہے، اور ہر غلط کام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو اتنا وقت کب تھا کہ وہ بیٹھ کر کے وہ شہنائیاں سنتے یا وہ شہنائیاں بجاتے؟ وہ ایک بامقصد قوم تھی جس نے دنیا بھر کو اصلاح اور فلاح کی طرف لانا تھا۔ وہ ایک پیغمبر کی تعلیمات کے امین تھے، ان کے پاس کب وقت تھا ان فضول چیزوں کا؟ اور پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ اس سے مراد نعت سمائی لیتی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا کلام لیتی ہیں، اس کا پڑھ لینا، تو یہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باجے تاشے اس قسم کی چیزیں شریعت اسلام میں ممنوع ہیں، ٹھیک نہیں ہے، ان سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سخی احمد جھنگ سے، سعد افضل نے جس طرح ان کے کوسچن کو فائل کر کے میرے سپرد کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ ٹو کوسچنز اینڈ ون ریکویسٹ۔ فرسٹ ون از دا کرنٹ پریکٹس ان دا نیم آف اسلامک بینکنگ اینڈ تکافل از اکارڈنگ ٹو اسلامک رولز اور از اٹ میرلی کیٹیگرائزڈ ایز ہیلا؟ سیکنڈ ون، if we watch Ishaji live on Sunday, do we get the same blessings and spiritual attention as those who meet Ishaji physically and attend Mehfil Zikr? The request to Ishaji is to keep me remembering in his kind prayers and spiritual attentions. سخی احمد، میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو شکوہ یہ ہوگا کہ آپ 8 سال سے مجھ سے ٹائم مانگ رہے ہیں جھانگ آنے کا، لیکن اگر میں آپ کے پاس نہیں آیا تو میں کسی اور کے پاس بھی تو نہیں آیا۔ شکوہ تو آپ کا جب بنتا کہ میں آپ کے پاس نہیں آیا تو کہیں اور میں آیا ہوتا، تو میں تو جھانگ نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ ایک تو آپ کا شکوہ میں دور کروں گا، ویسے آپ سے مجھے پیار ہے۔ آپ نے جو تکافل کا سوال کیا ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ شروع ہوئی ہے اور اس بینکنگ میں ایک تکافل کا نظام ہے، تو یہ جو تکافل کا نظام ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ الہی بنایا گیا ہے یا واقعتاً اس کو اسلامی قرار دیا جا سکتا ہے؟ لگتا ہے آپ نے فلسفی پڑھی ہے اور آپ مسائل کے حل کے بجائے مسائل کو الجھانے کے شوقین تو نہیں رہتے. میرے خیال میں اگر کوئی اس دور میں جب سود کھا رہا ہے معاشرے کو اور سوسائٹی کو اور غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے اور شخصی امانتیں اس قدر مجروح ہو گئی ہیں کہ لوگ کسی کے پاس امانت رکھنے کے بجائے بینک میں پیسے رکھنے کے شوقین ہو گئے ہیں اور بینک جو ہے وہ کھا رہا ہے اور پوری سوسائٹی جس طرح آسیب بن گئی ہے اور دنیا بدسکونی کا شکار ہے. امریکہ جیسے ملک کی اکانومی جو ہے وہ ویران ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ کا جذبہ صادق نظر آتا ہے کہ سود سے خلاصی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضعیف سے ضعیف ہی صورت ہو, کمزور سے کمزور ہی صورت ہو جس سے ہم سود کی لعنت سے نجات پا سکیں, تو اس کے خلاف صدائے احتجاج ہمیں بلند نہیں کرنی چاہیے. جائز ہی اس کو سمجھنا چاہیے. تکافل کا جو سسٹم ہے اس میں عرض کروں کہ میری معلومات کے مطابق جو جن بینکوں نے تکافل کا نظام ایڈاپٹ کیا ہے اس میں دو صورتیں وہ اختیار کرتے ہیں. جس آدمی سے وہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اس کو 50-50 کرتے ہیں. 50-50 کرنے کے بعد وہ 50% مضاربت میں لگا دیتے ہیں, یعنی نفع بخش کاروبار میں لگا دیتے ہیں, اور 50% جو ہے وہ تبرع میں رکھ لیتے ہیں. جس سے مثلاً کوئی شریک جو ہے وہ اگر مس ایپ ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, یا اس کے بیوی بیوہ رہ جاتی ہے, بچے رہ جاتے ہیں, تو اس سے ہیلپ کرنے کا نظام ہے. اس کو بھی علماء نے کسی حد تک جائز رکھا ہے. لیکن وہ جو علماء نے صورت بیان کی ہے کہ اگر تبرک کے بجائے اس کو وقف کی صورت دے کر کے بینکنگ کو اس نوج پر منظم کیا جائے تو شاید زیادہ سوٹیبل ریزلٹس ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تکافل جو ہے وہ الہی نہیں, ایک نجات کی صورت ہے. اس کو بیٹر کرنے کے لیے, بیسٹ کرنے کے لیے مزید اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت صرف یہی صورت نہیں ہے تکافل کی, اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن کی طرف مسلم معاشرہ بڑھ رہا ہے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو ہم لوگ آپ شاہ جی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یہ اتوار کی شام, فزیکلی بھی ملنا, ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا مزہ ایک ہے؟ تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کیلا کھانے کا مزہ اور ہے اور سونگھنے کا مزہ اور ہے. تو یہاں آپ سمیل کر سکتے ہیں لیکن فزیکلی ملنا, بیٹھنا, دیکھنا, اس کے تو مزے اپنے ہیں. لیکن یہ جو لوگ دور رہتے ہیں, بہرحال ایک زمانے میں کہتے تھے کہ خط جو ہے وہ آدھی ملاقات ہوتی ہے, اور وہ جو آدھی ملاقات والے خط ہوتے تھے ان کو ٹیلی فون نے 60% کر دیا. ٹیلی فون کے بعد آپ یہ نیٹ ویٹ کی جو سہولتیں ہیں یہ 70% کر لیں, 100% تو ملاقات ہی میں مزہ ہے. اگر اللہ تعالی موقع دے دے تو ضرور وقت نکالا کریں. ویسے آپ خود بھی مفکر ہیں, آپ لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں, ماشاءاللہ عالم دین اسکالر ہیں, لیکن گاہے باہے ملاقات کا بہانہ بن جائے تو اس میں فوائد ہیں. اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ملا تو مجھے ایسے آدمی کو تو ضرور آپ کے ملنے سے فائدہ پہنچ جائے گا. ناظرین اب بالکل تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بچ گیا ہے, صرف ایک سوال میں انٹرٹین کروں گا اور پھر میں دعا کروں گا. یہ سوال کرنے والی بھی ہماری بہن ہے اور یہ ہالینڈ سے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا. نام انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتانا چاہتی، صرف میرے سوال کا جواب دے دیں کہ ایک کوئی بری عادت اس کی نشاندہی کر دیں. وہ کہتی ہیں ایک کوئی بری عادت اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں یا ہم اس سے بچ جائیں اور اس سے بچنا میں فائدہ دیں. میری بہن، اس دور میں جیتے ہوئے برائیوں کو معین کرنا اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے. ہزاروں ایپ بتائے جا سکتے ہیں کہ جن سے دامن زندگی بچانا چاہیے، لیکن فی وقت صرف آپ کو بتاؤں گا کہ مالے اندر ایک ایسی بیڈ ہیبٹ ہے کہ جس نے ہمارا قومی رویہ خراب کر دیا ہے کہ ہم کاموں میں ٹال مٹول کرتے ہیں. کوئی کام ہم سنجیدگی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کا اطلاق گھر میں بھی ہوتا ہے عورتوں پر، اور دفتروں میں بھی ہوتا ہے مردوں پر، سکولوں میں ہوتا ہے، کالجز میں ہوتا ہے، یونیورسٹیز پر ہوتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت بتاؤں کہ آپ ٹال مٹول کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ مسجد میں ہے. تو اب فیلنگ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو مسجد میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ نماز کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو مسجد میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ وقت ہوتا تو میں اس پر بڑی طویل گفتگو کرتا کہ انسان دفتر کے ٹائم مسجد میں گھس جائے، مسجد کے ٹائم دفتر میں چلا جائے، یہ اپسیٹ ہے معاشرہ سوسائٹی، یہ گڑبڑ یہاں سے ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو امامہ نماز کا وقت نہیں ہے، تمہیں میں یہاں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ فکریں ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور کوئی دعا مجھے سکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ میری وہ فکریں دور کر دے اور مجھے خوشحالی نصیب ہو جائے. انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا تلقین کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ان کو نجات بھی دے دی. لیکن میں آج اس حدیث سے صرف یہ آپ کو سکھانا چاہوں گا کہ ڈسٹرب کرنا، کاموں کو ایک جگہ سے دوسری طرف دھکیل دینا، کاموں میں ٹال مٹول کرنا، یہ ایک بیڈ ہیبٹ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دعا کریں، آئیں مل کے دعا کرتے ہیں خشوع خضوع سے. اللہ کریم اپنی رحمتیں، اپنا کرم، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں میں اپنی طرف یکسوئی پیدا کرے. اے اللہ کریم، دنیا بھر سے جتنے بھی دوست اور میری بہنیں میرے ساتھ شریک کے صحبت ہیں، اے اللہ ان کے دل میں جو جو آرزو ہے، جو جو حاجت ہے، اے اللہ اس حاجت اور آرزو کو پورا فرما دے، تکلیفیں ان کی دور فرما دے، دکھ ان کے سکھ سے تبدیل کر دے، ناراحت ہونا راحت سے بدل دے، بے چینیوں کو چین سے بدل دے. اے اللہ کریم، جو غریب ہیں اور ان کا رزق کم ہے، ان کو غنا عطا فرما دے. اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ کریم، جو لوگ وطن سے دور ہیں اور کسی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، وہ وطن کو دیکھ نہیں پا رہے، اے اللہ ان کو وطن کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ کریم، حرمین شریفین طیبین کی زیارت نصیب فرما. اللہ ہماری اعتقادی، روحانی اور عملی زندگی مضبوط فرما دے، دنیا میں بھی حسن عطا فرما اور قیامت میں بھی حسن عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق والی وال بیت اس کا اجمعین.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. خوشحال.